پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. آج اس پروگرام میں جن موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے، میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے جنوبی کوریا کے جو وفد امریکہ آیا ہوا ہے، اس نے صدر ٹرمپ سے اور دوسرے عہدیداروں سے ملاقات کی ہے، اور یہ بات تو اب سامنے آئی ہے کہ صدر ٹرمپ اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں کہ وہ شمالی کوریا کے لیڈر سے بات چیت کریں گے. اس بارے میں گفتگو کریں گے اور خاص طور پر اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کوریا کے جو پیننسولا ہے، جزیرہ نما، اس کو غیر جوہری کس طرح بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے پولیٹیکل آسپیکٹ پہ بھی بات کریں گے. جس کے بعد دو ڈاکٹر سمر مبارک مند ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم تھر کول پروجیکٹ کے بارے میں بھی کچھ پوچھیں گے، اور بس ہماری گفتگو ہوگی پاکستان کے سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا کے واشنگٹن کے دورے کے بارے میں، اور آخر میں ہم پاکستان میں پانی کے بحران اور کورٹ کے اس فیصلے کے بارے میں بات کریں گے کہ کسی پبلک عہدے پہ آنے سے پہلے لوگوں کو اپنے عقیدے کے بارے میں حلف نامہ دینا ہوگا. آغاز کرتے ہیں، ڈاکٹر سمر مبارک مند ہمارے ساتھ ہیں، یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھ ہی بہشت جیلان نے تیار کی، اس کو سنتے ہیں پھر ان سے کمنٹ لیتے ہیں.
امریکہ کے صدر اور شمالی کوریا کے لیڈر کے درمیان ملاقات کے بارے میں یہ حیران کن اعلان منگل کی شام کیا گیا. جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کے دفتر کے سربراہ چانگ جوئی یانگ نے یہ اعلان کیا. وہ صدر ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کو تفصیلات بتانے کے لیے واشنگٹن میں تھے. ان حکام میں امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر بھی شامل تھے. مسٹر چانگ جوئی یانگ نے انہیں اپنے پیانگ جانگ کے دورے کے دوران ہونے والی سفارتی پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا. انہوں نے شمالی کوریا کے لیڈر کی طرف سے امریکہ کے صدر کو دورے کی زبانی دعوت بھی دی. صدر ٹرمپ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر لکھا کہ ٹرمپ کی طرف سے انتہائی دباؤ کی حکمت عملی نے بین الاقوامی کوششوں کی قیادت کرتے ہوئے شمالی کوریا کے خلاف کڑی تعزیرات عائد کیں، اور یہ تعزیرات اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک کوئی سمجھوتا طے نہیں ہو جاتا. صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ پیغام میں لکھا، کم جونگ ان نے جنوبی کوریا کے نمائندوں کے ساتھ جوہری سرگرمیوں کو ختم کرنے کے بارے میں بات کی ہے، صرف روکنے کے بارے میں نہیں، اور پھر اس وقت کے دوران شمالی کوریا کی طرف سے میزائل تجربے بھی نہیں. بڑی پیش رفت ہوئی لیکن پابندیاں اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک کوئی سمجھوتا طے نہیں پا جاتا. ملاقات کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے.
جی ڈاکٹر سمر مبارک مند، یہ فرمائیے کہ آپ جوہری سائنٹسٹ ہیں، جو اس وقت سچویشن ہے شمالی کوریا کی کہ ان کا جو پروگرام ہے نیوکلیئر کافی ایڈوانس اسٹیج پر ہے، تو کیا اس صورت میں جزیرہ نما کوریا کو غیر جوہری بنانے کا خواب قابل تعبیر ہے؟ ڈاکٹر سمر مبارک مند، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ عارف انصار صاحب، آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ عارف انصار صاحب، آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ میرا خیال یہ ہے کہ کل کی طرح آج بھی جو ٹیلی فون سسٹم ہے وہ ورک نہیں کر رہا. ڈاکٹر سمر مبارک مند، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہماری جو ساتھی ہیں وہ ایز یوزول آج بھی صورتحال کافی خراب ہے، ٹیلی فون لائنیں جو ہیں وہ کام نہیں کر رہی ہیں. ہم گفتگو کریں گے اس وقت تو خالد حمید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کا مائک کو کھلتا ہے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. خالد صاحب، یہ بتائیے آپ مجھے کہ جو آج جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے کہ صدر ٹرمپ صاحب نے ایگری کیا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے لیڈر سے بات کریں گے، اس پر دنیا کس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے؟
اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان کی عدلیہ مسلح
جی
جعفری صاحب، جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور سارے خبروں میں بھی اور اخبارات جو کہہ رہے ہیں اور دنیا بھر کے تجزیے سامنے آ رہے ہیں، اس پہ دنیا بہت حیران ہے
جی.
کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی دونوں طرف سے بڑی تلخ کلامی ہو رہی تھی.
اچھا.
اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بڑے سخت الفاظ کہے تھے کم جونگ ان کے بارے میں, اور ادھر سے بھی بہت سخت جواب آ رہے تھے, اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایٹم بم ہمارے ایک بٹن دور ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس بہت بڑا بٹن ہے.
جی جی.
تو یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں.
اچھا.
اور لیکن یہ
اچھا ڈیولپمنٹ ہے,
اس میں ایک میں سمجھتا ہوں جنوبی کوریا کا کردار بہت اہم ہے.
جی.
جس کے ہاں سرمائی اولمپکس ہوئے, انہوں نے پہلے کم جونگ ان کی سسٹر کو مدعو کیا اور ڈیلیگیشن کو مدعو کیا, اور انہوں نے
اچھا
مل کر
جی
یعنی ایک فلیگ کے انڈر وہ ایک جھنڈے
جی
کے نیچے
خالد صاحب ہمارے سمر مبارک مند صاحب مل کر جی. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟
جی جی بالکل. آپ کی لائن
ڈراپ کر دی تھی. جی وہ کچھ ہمارے یہاں پرابلم ہو رہی ہے کل سے اصل میں ٹیلی فون لائن میں. یہ فرمائیے کہ جو خواب ہے جزیرہ نما کوریا کو غیر جوہری بنانے کا, شمالی کوریا جس حد پہ پہنچ گیا ہے ڈیولپمنٹ میں, نیوکلیئر ڈیولپمنٹ میں, کیا یہ ممکن نظر آتا ہے آپ کو؟
دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سچویشن کچھ اسی طرح سے ہے جس طرح آج سے کوئی تقریباً 30-35 سال پہلے سوویت یونین میں حالات ہوئے تھے, حالانکہ ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز بھی تھے اور بہت طاقت تھی, سب کچھ تھا, لیکن اکنامکلی جب وہ ان پہ پریشر پڑے اور وہ پریشر کے تحت وہ اندر سے وہ کلیپس ہونے شروع ہوئے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو گئے, تو پھر یہ سب جو نیوکلیئر ساری اسٹانس ہے وہ پھر پگھل جاتا ہے بالکل. اور نارتھ کوریا کے اندر تو یہ حالات ہیں کہ وہاں پہ نہ وہ اپنے لیے خوراک کافی پیدا کر سکتے ہیں, نہ وہ اپنے پاپولیشن کو سسٹین کر سکتے ہیں بغیر چائنا کی مدد کے, نہ وہ ان کی کوئی خاص ٹریڈ ہے کسی کے ساتھ, تو جو بھی ان کے تھوڑے بہت ریسورسز ہیں وہ اپنے ویپن پروگرام پہ لگاتے رہے ہیں آج تک, اور اب وہ اچیو کرنے کے بعد حاصل کیا ہوا, حاصل یہ ہوا ہے کہ ان کے اندر کے حالات اکنامکلی اتنے زیادہ کولیپس کر گئے ہیں کہ آف کورس سینکشنز کا بھی اس میں بہت عمل دخل ہے, لیکن جیسے وہ اپنے کو سسٹین نہیں کر سکتے بغیر دنیا کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ٹریڈ تعلقات کے بغیر, تو وہ اس سے اس کی وجہ سے وہ پریشر میں آ کر میرا خیال ہے کہ سافٹ ہوا ان کا سٹینس.
ڈاکٹر صاحب میرا جو سوال آپ سے بحث تھے ایک نیوکلیئر ایکسپرٹ کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی حد تک وہ چلے گئے ہیں نیوکلیئر ہتھیاروں کو بنانے کے سلسلے میں, کیا اس کو رول بیک کرنا اس مرحلے پر ان کے لیے ممکن ہوگا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ رول بیک تو یہ چیز کبھی ہو سکتی ہی نہیں, جو بھی نالج ہے ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز بنانے کا وہ تو نالج ان کے پاس رہے گا, ہمیشہ رہے گا. اب صرف یہ بات یہ ہے کہ وہ کیا ویپنز آگے بنانا چاہتے ہیں اور اسٹاک پائل بلڈ کرنا چاہتے ہیں, یا اس سے رک جاتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں, یا اس سے رک جاتے ہیں اس پروگرام کو اسٹال کر دیتے ہیں, وہ دیکھنے والی بات ہے. وہ تو کسی کے انسان کے پاس اگر ایک نالج ہے تو وہ اس نالج کو آپ زیرو تو نہیں کر سکتے, وہ ختم تو نہیں کر سکتے, وہ جب بھی چاہیں گے وہ فیوچر میں اگر کبھی چاہیں گے یا کوئی ایسے حالات ہوئے تو اپنے آپ پروگرام کو پھر بھی ریزیوم کر سکتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی میں آپ سے تھوڑی سی اور بات کرنی ہے. عارف انصار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پولی ٹیک کے سینئر ریسرچر ہیں یہاں واشنگٹن میں, اور پروفیسر فیضان الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں بفلو یونیورسٹی کے. عارف انصار صاحب آپ یہ فرمائیے کہ اس وقت جو پولیٹیکل امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے, یہ جو اس وقت ڈپلومیٹک مینیورنگ ہوئی ہے کہ جنوبی کوریا کا ڈیلیگیشن یہاں آیا, انہوں نے ان سے ملاقات کی, ٹرمپ صاحب ایگری کر گئے, جس حد تک یہ دونوں چلے گئے تھے لیڈرز, امریکن پریسیڈنٹ اور شمالی کوریا کے لیڈر, کیا اب کوئی ایسی صورت ہے کہ واقعی کوئی ریپروچما کی صورت نکل آئے؟
میرا خیال ہے اس کی چانس ہیں, کیونکہ ماضی کی اگر ہم ایگزامپل دیکھیں پریسیڈنٹس تو اس میں بہت پیچیدگیاں رہیں اور کبھی بھی اس لیول پہ بات نہیں پہنچی تھی کہ لیڈرز ملیں ایک دوسرے سے, تو ظاہری بات ہے کہ جب میرا خیال ہے کہ لیڈرز ایک دوسرے سے ملیں تو اس میں چانس زیادہ ہوتا ہے, ظاہری بات ہے خراب ہونے کا بھی اور ٹھیک ہونے کا بھی, کیونکہ اس میں مس انڈرسٹینڈنگ جو بھی اپریہینشنز ہیں وہ ڈائریکٹلی ایڈریس کی جا سکتی ہیں ایک دوسرے سے, اور اس میں وہ بات نہیں رہتی کہ شبہ کی بات ہے یا کسی نے یہ کہا تھا اس کے بارے میں, وہ بات نہیں ہے, ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. تو یہ ظاہری بات ہے ٹرمپ کی بہت ساری پالیسیز جو ہیں وہ نارمل چینلز فالو نہیں کرتی ہیں, ڈپلومیٹک چینل یا پالیسی جو چینل جو ماضی میں رہے ہیں, تو اس سے بھی یہ بریک ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹلی ان سے ملتے ہیں.
اچھا فیضان صاحب, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سابق سفیر ہیں جنوبی کوریا کے کرسٹوفر ہل, انہوں نے یہ کہا ہے کہ 4 سال وہ وہاں سفیر رہے اور اس دوران وہ انوالو رہے ان نیگوسیشنس میں, ان کوششوں میں, لیکن پچھلے چند گھنٹوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ انتہائی حیران کن ہے, جو ان 4 سال کے بھی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے, موازنہ نہیں ہو سکتا. آپ کیا کہیں گے, کیا واقعی یہ پاسبلٹی ہے؟
سب سے پہلے سننے والوں کو سلام دعا اور پیار. اصل میں جعفی صاحب, یہ جو مسئلہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کا, یہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے جیسے آپ کو معلوم ہے. تو اس میں ایک ایلیمنٹ آف چینج چاہیے تھا جس کو آپ کیاوٹک ایلیمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے ہیں اور ایسی پوزیشننگ کی ہے کہ جس سے نارتھ کوریا کو بھی اپنے شیل سے باہر, اپنے ہول سے باہر آنا پڑا ہے اور ایک نیا پیراڈائم پیدا ہوا ہے. اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور ایک خاص طریقہ ہے کام کرنے کا, اگرچہ کہ بہت سے لوگ اس طریقے کو پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ روایتی لحاظ سے الگ ہے, لیکن اس کا یہ ہے کہ وہ ہے نا کہ کچھ نہ کچھ تو ہو. اور وہ اور انہوں نے جو اب کہا ہے نارتھ کوریا سے کہ انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں. کوئی کہہ کر
انہوں نے کہا ہے یا انہوں نے کہا ہے؟
انہوں نے بلکہ وہ تو بڑے اچھے سے کہہ رہے ہیں, لیکن انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھائی ابھی انہیں پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ, کیونکہ اس وقت ان کی جو پوزیشننگ ہے وہ بڑی اگریسو اور پوسچر بڑے اگریسو رہے ہیں اور اس کو بہت بیکنگ کی گئی ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اندرونی طور پہ یہ چائنا ہے جس نے نارتھ کوریا کو مجبور کیا ہے کہ اپنی لائے عمل میں تبدیلی لے کر آئے.
اچھا عارف انصار صاحب, یہ فرمائیے کہ جو سینکشنز لگائی گئی تھی, کیا واقعی اب آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کام کیا ہے؟
جی, سینکشنز ماضی میں بھی رہی ہیں, اس لحاظ سے نارتھ کوریا کا بیہیویئر جو ہے وہ کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کنسسٹنسی ہے کہ وہ کافی اگریسو رکھتے ہیں, اپنے آپ کو انپریڈکٹیبل رکھتے ہیں. لیکن ان کی ماضی کے لحاظ سے ہسٹری کو ہم اگر دیکھیں تو اس میں ان کی میجر اٹیمپٹ یہی ہوتی تھی ہمیشہ کہ ایک تو ڈائریکٹ نیگوشیشنز کی جائیں امریکہ کے ساتھ, امریکہ کے لیڈرز کے ساتھ, اور دوسرا یہ کہ کیونکہ اس سے ان کی ریجیم کو کریڈیبلٹی ملتی ہے اور امپورٹنس ملتی ہے اور جو وہ پرایا کا سٹیٹس ان کا رہتا ہے ہمیشہ دنیا کے انٹرنیشنل سسٹم میں, وہ اس سے نکلتے ہیں, اس ہول سے باہر نکلتے ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے نارتھ کوریا کا جو بیہیویئر ہے وہ پریڈکٹیبل ہے کہ وہ جب اپنے ان کی امیڈیٹ ایمز اچیو ہو جاتے ہیں تو پھر وہ واپس ریورٹ کرتے ہیں اپنی پالیسیز کی طرف. تو اس وقت بھی یہی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ سمبولک ہے صرف کہ واقعی وہ ایسے سٹیپس لانگ ٹرم لینا شروع کر دیں گے جس سے رول بیک ہوتا ہے, یا جو بھی اس وقت امریکہ کی یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈیمانڈ ہے ان سے وہ میٹ کرتے ہیں. لیکن وہ ماضی میں اس طرح کرتے رہے ہیں, جب بھی ان کو فوڈ سیکیورٹی کا یا ایسا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ شاید رجیم کو تھریٹ ہے تو وہ پھر تیار ہو جاتے ہیں بات چیت کے لیے.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب آپ کا. فیضان صاحب ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر سمر مبارک بند, آپ سے میرا ایک سوال اور ہے. پلاننگ کمیشن سے آپ کا تعلق ہے, تھر کول پروجیکٹ جو ہے اس وقت, اس کے بارے میں بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں, ہمارے سننے والوں کو کچھ بتائیں گے آپ کو اس پروجیکٹ کی اب کیا پوزیشن ہے اور کیا اس سے واقعی پاکستان کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے یا پہنچ رہا ہے؟
اس وقت جو تھر میں دو کام ہیں ہو رہے, ایک تو وہ کام ہو رہا ہے جو پروجیکٹ انڈر گراؤنڈ گیسیفیکیشن کا ہے جس میں کول مائننگ نہیں کوئی بھی انوالوڈ, دوسرا پروجیکٹ ہے جس میں کول مائننگ ہو رہی ہے, اس کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کو کوئلے کو نکال کے انہوں نے اسے ایک کول فائرڈ پاور پلانٹ جو ہے وہ سی پیک کے تحت چلانا ہے. تو جہاں تک انڈر گراؤنڈ گیسیفیکیشن کا تعلق ہے اس کا تو یہ ہے کہ وہ 3 سال ہو گئے اس پروجیکٹ کو 10 MW بجلی بناتے ہوئے اور اس کے بعد حکومت پاکستان نے اس کے لیے مزید فنڈز نہیں دیے, صرف لوگوں کی تنخواہیں دے رہے ہیں تاکہ پروجیکٹ بند نہ ہو. اگر چاہتے تو اس کو فروغ دیتے تو اب تک وہ 500 MW یا 600 MW اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا, اور اس پروجیکٹ میں بجلی کی قیمت بھی بہت کم ہے, تقریباً 5-6 روپے یونٹ ہے اور کوئی پولوشن بھی نہیں ہے. دوسرا جو پروجیکٹ ہے سی پیک ہے اس میں مائن کا یہ حال ہے کہ مائن میں پانی کے دو تہے ہیں, ایک ہے تقریباً 80 میٹر کی گہرائی پہ, دوسری ہے کوئی 130 میٹر کی گہرائی پہ. وہاں پہ پہلی جو جگہ تھی وہاں پہ تقریباً ایک سال انہوں نے, وہ بارش کا پانی ہوتا ہے وہاں پہ جمع ہوا ہوا, ایک سال پمپنگ کی اور وہ پانی جو ہے وہ ایک سال کے بعد جا کے وہ کچھ ختم ہوا, تو مائن کو پھر وہ 80 میٹر سے لے کر نیچے چلے گئے اور اب وہ دوسری جو تہہ ہے پانی کی اس میں پہنچ چکے ہیں. وہاں پہ وہ سٹرگل کر رہے ہیں, تقریباً 24 ٹیوب ویل دن رات چل رہے ہیں بہت بڑے سائز کے اور پانی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ پانی جو ہے وہ بارش کا پانی نہیں ہے, وہ اس کا پانی تعلق رن آف کچ ہماری اریبین سی کے پانی سے ہے, وہ سمندر کا پانی ہے. تو وہ آیا اس کو ختم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کسی طریقے سے وہ دیکھنا ہوگا, ابھی تک وہ کچھ دشواری میں ہیں مائنے والے. اب یہ آپ دیکھنا کہ پونے دو سال ہو گئے ہیں وہ مائن ابھی یہیں پر پڑی ہے, کوئلہ 180 میٹر کی گہرائی پہ موجود ہے, وہ ابھی کافی نیچے ہے. تو یہ پانی کا جو چیلنج ہے اگر یہ اوور کم بہت قیمت کے ساتھ خرچے کے ساتھ ہو بھی جائے تو پھر مائن جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اکنامیکل بھی ہوتی ہے کہ نہیں, خالی مقصد یہ تو نہیں ہے کوئلہ مائن کر کے دکھانا ہے بلکہ اکنامیکلی مائن کر کے دکھانا جو ہے اس کی ضرورت ہے.
تو ابھی فوری طور پر اس کے بینیفٹ جو ہے جی فوری طور پر اس کا جو بینیفٹس ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکیں گے
ابھی تک, تو کچھ مجھے دور ہی لگتا ہے ذرا کام. ہاں جی
بہت شکریہ ڈاکٹر سمر مبارک مند, اور ہم چل اس سے قبل کے اپنے اگلے موضوع کی طرف جائیں بتاتے چلیں کہ ہم فیس بک پر لائیو ہیں اور ہمیں اس وقت تو بہت سارے لوگ کال کر رہے ہیں. اسد اللہ صاحب ہیں ہمیں جنہوں نے کال کیا ہے, غلام مرتضیٰ صاحب ہیں, شیخ تنویر صاحب ہیں, عمر دراز صاحب ہیں, جناب چک پرویز ان سلطان چک صاحب ہیں کشمیر سے, رشید احمد صاحب ہیں اور متعدد لوگ ہیں. لیکن اب ہم گفتگو کریں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ تہمینہ دورتانہ نے دورہ کیا ہے امریکہ کا, اور ایک ایسے وقت میں یہ دورہ ہوا ہے جبکہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں خاصی سردمہری پائی جاتی ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب پروفیسر فیضان الحق صاحب موجود ہیں اور مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر ماروین وائن بام نے بھی ہمیں جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں, ان کی لائن ابھی ملی نہیں ہے. ان دا مین ٹائم فیضان صاحب آپ یہ فرمائیے کہ اس دورے کے بارے میں آپ کیا توقعات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کارگر ثابت ہوگا دونوں ملکوں کے تعلقات کو معمول پر لانے میں؟
تہمینہ جنجوہ جو ہیں ان کا یہ جو دورہ تھا یہ سیکرٹری فورن افیئرس کی حیثیت سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا, کیونکہ ایک تو اس میں دو تین اس کے جو کانٹیکٹس میں باتیں ہیں وہ ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ جو ہمارے اس وقت کے سفیر ہیں اعزاز چودھری صاحب, ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے اور ایک نئے سفیر جو ہیں ان کی تعیناتی ہو رہی ہے, اور دوسری طرف جو کانٹیکٹس سال کے شروع سے پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ کا بنا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ سے, اس میں اس کے کانٹیکٹس میں یہ دورہ جو تھا اس کو ایک انتہائی سنجیدہ بنیادوں پر ڈسکس کرنے کے لیے ایک نیا دور شروع کیا گیا ہے, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں جس میں کچھ جو کالا دم تنظیمیں ہیں ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ کانفسکیٹ کی جا رہی ہیں اور کچھ اور اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی تیزی سے قدم اٹھا رہا ہے تاکہ وہ امریکہ کو ایک اتحادی کے طور پہ لوز نہ کرے اور وہ اپنی کریڈیبلٹی کو قائم رکھے, اور اس لحاظ سے ایک نیا یہ دور شروع ہوگا, اور یہ دور میرے خیال میں پاکستان کا امریکہ کے تعلقات کا ایسا دور ہوگا جو کہ بہت زیادہ مثبت ہوگا آگے جا کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ انتہائی سنجیدگی سے ایک ایک چیز کو لے کر چلنا جو ہے وہی صحیح ڈپلومیسی ہے, کیونکہ اس سے بنیادیں جو ہیں وہ زیادہ گہری استوار ہوتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ایک نیا دور ہے, سنجیدہ دور ہے, ایک دم بہت زیادہ ہمیں ایڈوانسمنٹ نظر نہیں آئے گی, لیکن میرے خیال میں ایک نئی فضا قائم ہوگی جس میں دونوں طرف جو ہے اعتماد کو فروغ ملے گا.
ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ماروین وائن بوم نے, اور میرے ساتھ تو بہجت جیلانی جو ترجمہ کریں گی وہ انگریزی میں گفتگو کریں گے. ڈاکٹر وائن بوم تھینک یو ویری مچ فار جوائنگ اس. یو میٹ ود تہمینہ جنجوہ, پاکستان فورن سیکرٹری, ہو وزٹڈ یونائیٹڈ اسٹیٹس یسٹرڈے, اینڈ یو ہیڈ اے میٹنگ آلسو, اینڈ شی ہیڈ دا میٹنگس ود امیریکن آفیشلس. What's your assessment to how this trip went and what the things are going to be discussed, what things were discussed and how they will work out for the better relations between the two countries?
Well, I cannot comment on our meeting with her specifically since that was off the record. But I can give you my impressions here about yes. her visit. And what I would say is that this is further confirmation of the fact that Pakistan, even though it has received a great deal of pressure in the form of the financial action being taken against it with the task force, putting it on the gray list, and also some of the rhetoric which is coming out of Washington, nevertheless, Pakistan has decided to respond in a measured way. They have, the country has, leaders have decided not to raise the temperature here, but to indicate that they still value greatly the American connection. They value a cooperative relationship, and that they think that there is a way forward here through negotiations and further discussion. I would look also for them to make some gestures which would be viewed as pleasing here in Washington as indicative of their willingness here to take further action against extremist groups. Just how far they're prepared to go is the question.
Okay, my colleague Behzad will translate and then I'll ask you next question. Ji Behzad, to farmayengi. Doctor sahab ne kya kaha?
Ji, shukriya Jafri sahab. Pehle hum apne sunne walon ko bataye ki Jafri sahab ka sawal tha ki Secretary Kharja Pakistan ki Tamina Jindua America ke dwaare par aayi hui thi aur Dr. Marvin Weinbaum se mulaqat ki, iske alawa unke UK kaam se bhi mulaqat hui. To
سوال یہ تھا کہ ڈاکٹر ماروین وائن بام جن سے ان کی ملاقات ہوئی اس دورے کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے وہ اس کو دیکھتے ہیں. تو ڈاکٹر ماروین وائن بام نے کہا کہ وہ اپنے تاثرات اس سلسلے میں بتائیں گے کیونکہ بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ آف دا ریکارڈ تھیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف سے مزید تصدیق کی گئی کہ پاکستان پر اگرچہ بہت دباؤ ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے بھی اور امریکہ کے پرانے بیانات بھی, لیکن پاکستان نے محتاط انداز میں رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعاون اور تعلقات کی پاکستان قدر کرتا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے مزید تعاون کا خواہاں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ واشنگٹن کے جو تحفظات ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر وارن رائن کے دیکھنا اب ہمیں یہ ہے کہ انتہا پسندی کو روکنے کے لیے پاکستان کس حد تک آگے جائے گا اور کتنے اقدام اٹھائے گا.
My next question is about this extremism in Pakistan. As we have seen in the last few days, Pakistan is taking action against the extremist groups there, and the new realities are existing now as the Taliban have offered talks to United States, and Ashraf Ghani, the president of Afghanistan, have offered Taliban for the reconciliation. So how these new realities are playing with this whole situation?
Well, I think this ought to be taken separately from the offer of the Taliban to talk to the United States. And I stress the fact that the offer to have talks does not suggest any kind of substantive concessions here, but is simply indicating that through the letter that they sent that they thought it was in the best interests. But the failure to include the Kabul government, I think, ultimately stands as an obstacle, critical obstacle to any negotiations. So I believe that the Pakistan government would welcome negotiations, but it too must understand that to leave the Kabul government out is to feed on the feeling in Kabul that the others, Pakistan, the United States, and others, will strike a deal with the Taliban behind their backs. I don't think that Washington is going to enter into negotiations on those terms.
Thank you very much, Mr. Weinbaum. I appreciate your presence in my program. And now Behzad Gilani will translate it.
Shukriya Jafar Sahab. Jafar Sahab ne kaha ki Pakistan mein dehshat gardi ka jahan tak sawal hai, intihab pasandon ke hawale se ikdam uthaye gaye hain, dehshat gardi ke khilaf ikdam kiye gaye hain, aur Taliban ne jo nayi peshraft hui hai wo ye hai ki Taliban ne America ke sath baat karne ki peshkash ki hai. Iske sath sath Sadr Ghani ne Taliban ko masalahat ki daawat di hai. Ye sare sawal jo hain inke reference se Jafar Sahab ka sawal tha ki is surat ke bare mein پروفیسر ڈاکٹر وائنبام کیا کہتے ہیں. تو ڈاکٹر ماروین وائنبام کہتے ہیں کہ اس معاملے کو کسی حد تک الگ رکھنا چاہیے کہ طالبان کی پیشکش امریکہ کے ساتھ جو مذاکرات کی ہے اس میں کوئی بڑی مراعات کی بات نہیں کی جا سکتی. حتمی طور پر غنی حکومت کو ساتھ شامل کرنے کی اگر بات کی جائے گی تو یہ شاید کسی حد تک رکاوٹ کا باعث بنے گی. پاکستان نے اگرچہ اس کا خیر مقدم کیا ہے لیکن کابل کی حکومت کو الگ رکھ کے پاکستان امریکہ اور طالبان کو شامل کر کے کسی طرح کی بات چیت کرنا جو ہے وہ کوئی بڑی بہتر بات نہیں ہے. اور اس حوالے سے ان کے اپنے تحفظات ہیں. جی جعفر صاحب
بہت شکریہ بہجت آپ کا. اور فیضان صاحب آپ نے ڈاکٹر وائن بام کو بھی سنا اور اس سے پہلے جو آپ سے بھی گفتگو ہو رہی تھی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئی ریئلٹیز ہیں ریجن کی وہ اس سلسلے میں کوئی رول پلے کر رہی ہیں؟ جس طرح سے کہ ڈاکٹر وائن بام نے کہا کہ اس کے لیے ایک الگ لائحہ عمل ہونا چاہیے.
جی مجھے ان سے اتفاق ہے اس بات پر کہ لائحہ عمل کی ضرورت ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی طرف سے بھی پراگمیٹزم یا انتہائی محتاط طریقے سے آگے بڑھنے کی جو ہے ڈیمونسٹریشن ہوئی ہے, لیکن اگر ہم
میرے خیال میں فیضان صاحب کی لائن آل آف اے سڈن ڈراپ ہو گئی ہے. جب تک ہم بہجت سے گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں بہجت. تو جیسا کہ اب ڈاکٹر وائن بام نے بھی کہا, اب کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو اس وقت صورت حال ہے وہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ اس کو ایک ڈیو امپورٹنس دی جائے وہاں پر اس ریجن میں, وہ بہت کچھ کر سکتا ہے
پاکستان, کچھ کر سکتا ہے؟ جاوید صاحب جہاں تک آپ نے مجھ سے سوال کیا اور یہ بات کی, میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس وقت سب سے بڑا جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی سطح پر وہاں پر استحکام اس طرح نہیں ملتا جیسا کہ ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں وہاں پر غیر یقینی پن کا شکار ہیں. اب سینٹ کے الیکشن سامنے ہیں, اس کے بارے میں توڑ جوڑ آپ دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی جو حکومت ہے وہ زیادہ تر وہ لگتی ہے ابھی نگران حکومت کے اس میں نہیں گئی جو کہ الیکشن سے پہلے ہوگی, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بہت سرٹنٹی وہاں نظر نہیں آتی. اور خاص طور پر سبک دوش ہونے والے جو نااہل قرار دیے گئے وزیر اعظم ہیں ان کا جو رول ایک بڑے پیمانے پر دیکھا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ایک عالمی سطح پر بھی غیر یقینی صورتحال ہے اور کچھ ملا جلا پیغام جاتا ہے, جس کی وجہ سے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کوئی بہت ٹھوس بنیادوں پر کوئی کام کر سکتا ہے یا آگے کی طرف پیش رفت کر سکتا ہے.
جی فیضان صاحب کی لائن ملکی. جی فیضان صاحب آپ فرما رہے تھے.
جی میرا خیال ہے کہ جو امریکہ ہے ان کی طرف سے بھی گفتگو تھوڑی سی بدل گئی ہے. اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے جو وزارت خارجہ سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں کچھ اور نام جو ہیں وہ افغانستان کے سلسلے میں آئے ہیں جو کہ پہلے نہیں شامل کیے جاتے تھے. اس میں چائنا کا نام ہے, ایران کا نام ہے اور رشیا کا نام ہے, کیونکہ یہ وہ دوسری تین بڑی طاقتیں ہیں پاکستان اور امریکہ اور انڈیا کے علاوہ جو کہ اس خطے میں جس کو ہم افغانستان کہتے ہیں بہت زیادہ انوالوڈ ہیں. اور پاکستان کا اثر و رسوخ ہے, لیکن پاکستان صرف ایک ملک ہے اور باقی جو ممالک ہیں ان کے اپنے اثر و رسوخ ہیں, ان کے اپنے سٹیکس ہیں. البتہ پاکستان کے ساتھ جب امریکہ بات کرتا ہے تو امریکہ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں اس کا اثر و رسوخ بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کی ساکھ بھی بڑھ جاتی ہے, اور یہی حال پاکستان کا بھی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس جو ابھی جو پرسوان نے فرمایا تھا کہ ہم جو ہے پریگمیٹزم دکھائی گئی ہے پاکستان کی طرف سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے خطے میں اپنے حواریوں کو زیادہ تعداد میں بڑھائے گا اور وہ ایران اور رشیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کمپرومائز نہیں کرے گا امریکہ کے لیے, کیونکہ جو کوشش ہے دوسری طرف کی لابی کی خاص کر انڈیا اور افغانستان کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک نارتھ کوریا بن جائے جو صرف ایک چائنا کے تسلط میں یا چائنا کے اثر کے اندر موجود ایک اسٹیٹ ہو جس کو کسی بھی وقت برا بنایا جا سکے اور اس کو معاشی لحاظ سے اس کو اسٹرینگل کیا جا سکے اور پاکستان کی ایفرٹ ہوگی کہ ایسا نہ ہو سکے. یہ میرے خیال میں اصل جو کھیل ہے وہ یہ ہے.
بہت شکریہ آپ کا فیضان صاحب. اور قبل اس کے ہم بریک پر جائیں ہم بتاتے چلیں کہ ہم فیس بک پر لائیو ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت تو اب ہماری فیس بک کے اوپر بہت سارے لوگوں کے نام آ رہے ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں اور اپنے کمنٹس بھی لکھ رہے ہیں. رشید احمد صاحب ہیں, اس کے بعد یہ ہیں صحبت صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں مخاطب کیا ہے, پی ٹی آئی کے شیخ صاحب ہیں انہوں نے گڈ لکھا ہے, رمیز صاحب ہیں انہوں نے فیبیولس کا تمغہ ہم کو دیا ہے, فرحان خان صاحب ہیں, فاروق احمد صاحب ہیں, یہ سب لوگ ہمارے پروگراموں کو بہت پسند کر رہے ہیں اور ان پروگراموں کی تعریف کر رہے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگ ان پروگراموں کو سنیں گے. ہم ایک بریک لیں گے اور پھر آپ کے ناموں کو بھی اعلان کرتے رہیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. اور سامعین, اب جبکہ آپ سن چکے ہیں پاکستان کے سیکرٹری خارجہ کے دورے کے بارے میں, اب ہم چلیں گے اور ہم پاکستانی کے حوالے سے ایک اور موضوع پر گفتگو کریں گے. خبروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری میں یا آرمڈ سروسز میں جو لوگ آئیں گے ان کو جوائن کریں گے ان کو اپنے عقیدے کے بارے میں ایک باقاعدہ حلف نامہ دینا ہوگا. ہمارے ساتھی محمد جلیل کی ایک رپورٹ ہے, اس کو سنتے ہیں. جس کے بعد ہمارے ساتھ ذوالفقار احمد بھٹا صاحب ہیں جو قانون کے بھی ایکسپرٹ ہیں اور حقوق انسانی سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ان سے ان کے کمنٹس لیں گے اور اس کے اثرات کے بارے میں گفتگو کریں گے. لیکن پہلے یہ رپورٹ.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان کی عدلیہ, مسلح افواج اور اعلیٰ سول سروس میں شامل ہونے سے پہلے پاکستانی شہریوں سے اپنے مذہب و عقیدے کے مطابق بیان حلفی کو لازمی قرار دینے کی ہدایت کی ہے. ہائی کورٹ کی طرف سے یہ ہدایت الیکشن ایکٹ میں ختم نبوت کے حلف نامے میں مبینہ ترمیم سے متعلق, عدالت میں دائر کی گئی متعدد درخواستوں سے متعلق جمعے کو جاری ہونے والے مختصر فیصلے میں کی گئی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ شناختی کارڈ, پاسپورٹ اور دیگر شناختی دستاویزات کے اصول سے قبل اپنے مذہب کے بارے میں بیان حلفی داخل کرنا ہوگا. پاکستان میں کسی بھی شہری کا مذہبی عقیدہ ایک حساس معاملہ رہا ہے اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اور بعض سماجی حلقوں کا موقف ہے کہ مذہب کے حوالے سے کوئی بھی اقدام ریاست کی سطح پر اٹھانے سے پہلے ان معاملات کی احساسیت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. انسانی حقوق کے موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ مہدی حسن نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
یہ ایک دفعہ پہلے بھی اس کی کوشش کی گئی تھی جس پہ بہت ریزسٹنس ہوئی تھی اور بہت اعتراضات کیے گئے تھے کہ پاسپورٹ میں یا شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ جو ہے وہ غیر ضروری ہے, کیونکہ پاسپورٹ آپ کے باہر کے ملک کے لیے اور ان کے لیے آپ کا مذہب جو ہے وہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح جو تمام چیزیں یہ وہ ہیں جو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پاکستان میں ان پہ بحث ہو چکی.
مہدی حسن نے مزید کہا کہ پاکستان میں غیر مسلم برادری سے تعلق رکھنے والوں پر اپنی مذہبی شناخت کے اظہار کی شرط عائد کرنا ان کے لیے کئی طرح کے مسائل کا موجب بن سکتا ہے.
جی بھٹا صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نے یہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کا کمنٹ سنا, فیصلہ بھی آپ کے پیش نظر ہے, کیا یہ پاکستان کا جو آئین جس طرح سے اس کی اجازت دیتا ہے اس کے بعد کیا وہ اقلیتیں جو اپنے عقیدے کا اظہار حلف پہ کریں گی ان کے لیے کوئی خطرات تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیدا ہوں گے ملک میں؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کا ایون جو پریمبل ہے اس میں ہی مائنورٹیز کے متعلق بڑا ڈیٹیلز لکھا ہے اور ان کا تحفظ کی بات کی گئی ہے. تو ایسا یہ ہے کہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا, اس میں خاص تحفظات مائنورٹیز کے لیے ملتے ہیں. لیکن آن دا کنٹریری ایک چیز جو بڑی خطرناک ہے اور اس میں جی ایس عارف صاحب کی پٹیشن بھی آئی تھی ایس آر میں اور نیوز انفارمیشن متعلق, اس میں اور میں وکیل تھا مائنورٹیز کی طرف سے, جو انہوں نے اس چیز کو چیلنج کیا تھا کہ پاکستان کے آئین میں جو سب سے خطرناک شکوہ وہ یہ ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے جو نمائندے ہیں وہ مائنورٹیز کے ووٹ سے الیکٹ نہیں ہوتے, بلکہ اس میں انہوں نے ایک دوسرا سلسلہ رکھا ہوگا کہ جو بھی پارٹی جیتتی ہے اور اس کو ان کے ووٹ کے سیٹوں کے تناسب سے اپنی پسند سے وہ مائنورٹیز کے آدمی لے کے آتے ہیں, نہ کہ مائنورٹیز کی پسند کے یا ان کے ووٹ سے آنے والے. سب سے بڑا جو ان کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہاں ہوتا ہے کہ جو ان کو ایکچوئل حقیقی جو نمائندگی ہے ان کے ووٹ سے آنے والے کی وہ پاکستان میں حاصل نہیں. دوسری طرف بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو چیزیں کی گئی ہیں کہ ان کو مینشن کیا جائے. دیکھیں پاکستان میں بہت سے معاملات چل رہے ہیں, بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مذہب کو فرض کریں کچھ ایسا ہوتے ہیں معاملات کے, لوگ ڈرتے ہیں اس کو اوپن بات کرتے ہوئے, پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں. اب اگر ان چیزوں کو مینشن کر دیا گیا, آپ دیکھیں بلوچستان میں اور بعض جگہوں پر واقعات یہ ہو رہے ہیں کہ صوبوں کے حساب سے وہ جب بسوں کو روکتے ہیں اور شناختی کارڈ سے اگر ان کو آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ یہ فلانے علاقے کا ہے تو اس کو ایون شوٹ کر دیا جاتا ہے. یہ چیزیں پاکستان میں آتی ہیں. اب اگر ایسی چیزیں مذہب سے متعلق ہی شناختی اور ان تمام چیزیں شامل کر دی گئیں ڈاکومنٹس میں, تو ہوگا یہ کہ کسی بھی جگہ اگر کچھ لوگ آتے ہیں تو ان کا بچنا محال ہو جائے گا, کیونکہ اگر وہ کسی ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر ایسے لوگ ہیں جو مذہب کی بیس پہ کوئی کاروائی کر رہے ہیں تو ان کے لیے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی, کچھ ان کے ڈاکومنٹ دیکھ کے فوراً جج کر جائیں گے. اسی طریقے سے جب
مگر ایک سوال میں پہلے یہاں پر ذرا آپ سے ایک سوال کر لوں کہ یہ بتائیے مجھے کہ اگر یہ ہوا تو پھر اس کے علاوہ اور کیا چوائس ہے کہ کس طرح سے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کون کیا ہے؟
دیکھیں آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے تو ایک کانفیڈینشیل جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے, شروع کا جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس میں آلریڈی جو ایون فورسز کے بھی ہوتے ہیں اس میں یہ بات لکھی جاتی ہے, پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں, تو وہاں پر وہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن نارملی وہ ڈاکومنٹ سیکرٹ ہوتی ہیں اور آفس ریکارڈ میں انیشیل اپوائنٹمنٹ جب ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ آئیڈینٹی ان کی ڈسکلوز نہیں کی جاتی. فورسز میں بھی آپ دیکھ لیجیے وہاں ہوتا ہے, بالکل وہ خانہ ہوتا ہے کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے, لیکن وہ اس انداز میں نہیں ہوتا کہ وہ اس کا صرف مقصد ان کو اپنی ایک انفارمیشن رکھنا ہے اور اس کے بعد وہ ڈسکلوز نہیں کیا جاتا پبلکلی کسی بھی ان کی ڈاکومنٹ میں, ان کی شناختی کارڈ میں, کسی جگہ یا آفس آئیڈینٹی کارڈ میں مینشن نہیں ہوتا کہ ان کا مطلب کیا ہے.
اچھا یہ جو جی یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ڈیسیشن آیا ہے آپ نے یقیناً اس کو دیکھا ہوگا, اس کا امپیکٹ اس وقت کیا آپ کو نظر آتا ہے کیا ہوگا؟
دیکھیں ایکچوئل ہو یہ رہا ہے کہ اس سے تھوڑی سی جو مائنورٹیز ہیں یا ایسے لوگ جو ہیں کہ جن کو تھوڑا سا مذہبی لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پرابلم ہو سکتی ہے, یقیناً ان کے لیے ایک تھوڑی سی پرابلم کریٹ ہوگی, کیونکہ ایسے حالات میں کہ جب وہ کسی ایسی جگہ کسی موب میں پھنس جاتے ہیں, کسی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں, وہ کوئی ایجیٹیشن ہو رہا ہے اور کچھ کوئی ان کی طرف اشارہ کر دیتا ہے تو وہ لوگ جو ہیں اس کو اگر کوئی شخص ایزیلی آئیڈینٹیفائی ہوگا تو اس کے لیے ان لوگوں کے لیے یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ فائدے مند نہیں ہوگی. اپیرنٹلی بظاہر ریکارڈ میں بے شک ہو لیکن ان کو ان ڈاکومنٹ سے پلیس کرنا مینشن کرنا یقیناً پاکستان میں ایسے افراد کے لیے کچھ مشکلات پیدا کر دے گا.
اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے پاکستان میں وہ ایک بڑا سینسیٹیو ایشو ہے اور خاص طور پر اقلیتوں کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا وایا میڈیا کیا ہونا چاہیے بحثیت ایک ہیومن رائٹس ورکر کے اور ایک قانون داں کے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس مسئلے کو سالو کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں پاکستان میں ایک بہت بڑی جو ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ جو میڈیا ہے یہ کمرشلائز ہو چکا ہے اور میڈیا وہ اپنی چیزیں پوری نہیں کر رہا کہ جس مقصد کے لیے کہ جو ایک فلاح کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پبلک اس کے لیے کمرشلائز ہو چکی ہیں. مجھے بات بڑی کامن سی ہے کہ بعض اوقات بعض پولیٹیکل پارٹیز بھی ان کے مفادات کا لک آفٹر کرتے ہیں, تو ایز سچ اس وقت تو پاکستان میں ایسا کوئی میڈیا بظاہر نظر نہیں آتا کہ جو اپنے پروگراموں میں یا اس میں اس چیز کو کسی لوگوں کو تھوڑا سا نارملائز کرنے کی کوشش کرے, ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ادر وائز بھی حالات بہت سخت ہیں, اس معاملے میں لوگ بڑے سے جو ہیں حساس ہیں, اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ اوپنلی کوئی بات کرے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بھی بندہ اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے بالکل سامنے آ کے ان چیزوں کو وہ کر سکے اور اس موضوع کے اوپر ایون ڈسکس کر سکے.
تو اس کا وایا میڈیا کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیے میڈیا کے تھرو تو یہ ہو سکتا ہے کہ
میڈیا نہیں وایا میڈیا کیا ہو سکتا ہے, اس کا متبادل کیا ہے؟
دیکھیں نا متبادل بھی وہ اب دیکھیں متبادل چیز یہی ہے جو آلریڈی ہے پاکستان میں کہ جیسے اداروں کے اندر جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو ان کو ان کا جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر یہ مینشن ہوتا ہے, اس کے علاوہ کہیں اس کو مینشن نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات جو میں کر رہا تھا کہ ایک جو چیز اس طرح میں لانا چاہ رہا کہ وہ تو متبادل تو آپ نے پوچھا, لیکن ایون جو ہمارا اگر میڈیا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ لوگوں کی یہ باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالیں. آپ ایک انسان کو دیکھیں, آپ باقی چیزیں ہیں وہ اتنی زیادہ مطلب اس کو اتنی آپ اس لحاظ سے اس کو نیگیٹو نہ لے کے جائیں کسی کے خلاف, اور اگر وہ آدمی نارمل زندگی گزار رہا ہے کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا تو اس کو اس کے اوپر عمل کرنے میں میرا خیال ہے کہ وہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈالنے کی ضرورت ہے. اور ادروائز جو اگر آپ چاہیں کہ جی کسی اور ذریعہ استعمال کریں تو آلریڈی پاکستان میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ اس کا متبادل ہیں, لیکن اس کو میرا خیال ہے کہ اب اگر اس قسم کے جیسا بھی ججمنٹ آیا ہے تو اس کی روشنی میں ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کو روکنا ان کو چینج کرنا پڑے گا. اور یہ معاملات ذرا مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید اس میں گورنمنٹ آف پاکستان ہو سکتا ہے کہ کوشش میں اس میں
اچھا ایک سوال بھوٹا صاحب اور پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پر پہلے ہی یہ الزام لگتا ہے کہ وہاں پر انتہا پسند گروپس ہیں, پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ بھی ہے اس سلسلے میں, تو جب وہ اس قسم کے اقدامات ہوں گے یا جیسا یہ فیصلہ آیا اس قسم کی چیزوں پر عمل درآمد ہوگا تو بیرون دنیا خاص طور پر ویسٹ کیا اس بات کو نہیں تسلیم کرے گا کہ پاکستان میں جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کو فروغ حاصل ہو رہا ہے؟
ڈیفینیٹلی ایسی چیزیں ہیں, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں بہت سی چیزوں کو لوگ جو ہے چیزوں کو کور کرنے کے لیے بھی بعض اوقات کیا جاتا ہے. بعض لوگوں کو اگر آئندہ خیال ہو کہ وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو وہ اس سیاست میں آنے سے پہلے ہی ایسے گراؤنڈ بنانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ کہ کل کو اگر وہ پبلک ہوں اور پبلک میں آئیں اس بنیاد کے اوپر ان کو ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ سپورٹ کرے, تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جو چیزیں ہیں کچھ سخت اقدامات جو ہیں یہ پاکستان کے لیے ویسٹرن کنٹریز کے اندر یقیناً ان کو جو ہے پاکستان کے متعلق وہ سوال اٹھیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو فوکس کیے ہوئے ہے. اور مجھے امید ہے کہ اگر کوئی ایسا کیونکہ ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آیا, اگر کوئی ایسی ہارش چیز ہوئی کوئی سخت چیز ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل کرتی ہے.
اس لیے کہ پاکستان کے لیے تو یہ ایک دوہری مشکل ہے نا, ایک ڈیلیما ہے کہ اگر اندرونی طور پر یہ مسئلے کھڑے ہوتے ہیں تو بیرونی طور پر دباؤ پڑتا ہے, بیرونی دباؤ کو مانتے ہیں تو اندرونی طور پر دباؤ آتا ہے, پاکستان کے لیے تو بہت مشکلات ہیں.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں اس قسم کے دباؤ بہت زیادہ ہیں, اور یہاں پر اس چیز کے موضوع کو کوئی لوگ جو ہیں وہ اوپن ہو کے بات بھی نہیں کرتے ایون اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کوئی تحفظات نہیں ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ کوشش ہے کہ اس چیز کو نارملائز کریں, اور اگر کوئی چیز اس میں آئی میرا خیال ہے فائنل ججمنٹ میں کوئی ایسی چیز ان کو لگی کہ جس سے کچھ ویسٹرن اس لحاظ سے کہ ان کو شک ہوا تو وہ میں امید یہی کرتا ہوں کہ ممکنہ طور کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے خلاف اپیل میں جائے گی.
بہت شکریہ آپ کا جناب ذوالفقار احمد بھٹا صاحب, اور قبل اس کے ہم بریک لیں اور اس کے بعد اگلے موضوع کی طرف جائیں, ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ فیس بک پر لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اس وقت ہمارے پاس ہمارے جو کالرس ہیں فیس بک پر وہ اپنے اپنے طور پر کمنٹس لکھ رہے ہیں, اور ان میں سے ہم نے چند کے نام بتائے تھے, کچھ نام اور آپ کو بتاتے ہیں جو اس وقت فیس بک پر ہمیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں. اس میں احمد مویہ صاحب ہیں, وہ لکھتے ہیں پروگرام نائس. ایم نائک صاحب ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے نائس وی او اے سروس. شاہ زیب بکٹی صاحب ہیں, انہوں نے بھی پروگرام کو بہت تو اچھا قرار دیا ہے, نائس لکھا ہے. روشن آرا صاحبہ ہیں, انہوں نے بھی اس پروگرام کو نائس قرار دیا ہے. اور ہمارے دوست, ہمارے سننے والے, ہمارے جو کالرس ہیں وہ مستقل ہم کو کر رہے ہیں, اور ہم آپ کو بھی انکریج کرتے ہیں کہ براہ کرم اپنے کمنٹس لکھیے تاکہ ہم ان کو بھی اناؤنس کر سکیں. ایک بریک, جس کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھتی ہے.
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ آپ خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ پاکستان میں جو آبی وسائل ہیں ان کے بارے میں ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ چونکہ پانی سٹور نہیں ہو پاتا ہے، پانی کے وسائل کم ہیں، پانی کا مس یوز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں پاکستان کے لیے کوئی آبی بحران یا واٹر کرائسس پیدا ہو جائے. ہمارے ساتھ ہی اشتیاق کی ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، اس کو سنتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب ارشد عباسی صاحب ہیں جو واٹر ایکسپرٹ ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہیں اور کیا متبادلات ہیں. تو پہلے یہ رپورٹ سنتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
پاکستان میں حکومتی ذمہ داران کا کہنا ہے کہ اگر ملک میں پانی کے استعمال کے موجودہ طریقے کو تبدیل اور اس کے ضیاع کو نہ روکا گیا تو آبی بحران دور نہیں. ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کی آبی ضروریات کے تناظر میں ماہرین اس بات پر بھی زور دے رہے ہیں کہ نہ صرف پانی کے ضیاع کو روکنے بلکہ اسے ذخیرہ کرنے کے لیے چھوٹے، درمیانے اور بڑے ڈیم بنانا ضروری ہے. سرکاری تحقیقاتی ادارے پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز کے چیئرمین ڈاکٹر محمد اشرف نے وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو میں کہا،
اگر جو صورتحال ہے اگر اسی طرح سے رہتی ہے، ہمارے پانی کے ریسورسز وہی رہتے ہیں، ہمارا سٹائل پانی کے یوز کرنے کا وہی رہتا ہے، مس مینجمنٹ کا وہی رہتا ہے، پاپولیشن جیسے ایکسپوننشلی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی رہتی ہے، تو ایک ٹائم آئے گا کہ یہ بحران ہو سکتا ہے. جو پانی ہمارے پاس آتا ہے بارش کی شکل میں آتا ہے، دریاؤں میں آتا ہے، اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی کو محفوظ کرنا ہے.
ان کا کہنا تھا کہ زیر زمین پانی کے استعمال میں اضافے سے پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے اور پانی کا معیار بھی خراب ہو رہا ہے.
جو گراؤنڈ واٹر ہے اس کے اوپر پریشر آ رہا ہے. مور دین 93% ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر سے آتا ہے. تو اس لیے تمام شہروں میں جو پینے کا پانی ہے اس کے اوپر ایک بڑا پریشر آ رہا ہے. تو اوور دی ٹائم جیسے جیسے پانی ہماری ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں، گراؤنڈ واٹر نیچے جا رہا ہے، جیسے جیسے نیچے جا رہا ہے تو اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی بوتھ جو ہیں وہ خراب ہوتی جا رہی ہیں.
جی ارشد عباسی صاحب، آپ نے سنا اور آپ نے اس پانی کے سلسلے میں بہت کام بھی کیا ہے، اور پاکستان میں یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ جو پاکستان ہمارے پاس پانی آتا ہے پاکستان میں اس میں سے بیشتر ضائع ہو جاتا ہے، ہم پریزرو نہیں کرتے پانی کو. پھر یہ کہ جو زیر زمین پانی ہے وہ بھی بہت تو کافی دور ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ایک بحثیت ایک ماہر کی آپ کیا کہیں گے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور اس سے کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے؟
دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے بالکل بات تو ٹھیک کی ہے، لیکن یہ وہ بات کی ہے کہ جو 10 سال پہلے ورلڈ بینک، وہ تقریباً 8 سال پہلے یو ایس ایڈ کی ڈفرنٹ ایکسٹینسو رپورٹس تھیں، یہ رپورٹس بالکل گورنمنٹ کو پیش کی گئی تھی، اس میں یہی باتیں کی گئی تھیں. انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ انہی باتوں کا جو سمری ہے ان سمری کو دوبارہ، یعنی 8 سال لگ گئے ان کو ویریفائی کرنے میں کہ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ ٹھیک کہی ہیں اور باتوں میں سچ کی ہے. ایک بات اصل میں یہ ہمارے ہی سمجھ میں نہیں آتی، ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں، کہ یہ گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں یہ بات جب بات میڈیا کو تو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، یہ بتائیں آگے انہوں نے کیا بھیجا، سمری کیا بھیجی، واٹر پالیسی بنی کیا، کسی نیشنل اسمبلی میں یہ ڈبیٹ آئی، سینٹ میں ڈبیٹ آئی، یہاں تک باتیں نہیں جاتی، صرف پرائیویٹ چینلس کو انٹرویو دیتے ہیں. یعنی یہ ایک میرے خیال میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں جو انسٹیٹیوشنل کلیپس ہے اس میں جو پاکستان میں بالکل ویزیبل ہے آل اراؤنڈ. یہ بات بالکل سچ ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کی اسپیشلی میں بات کروں گا، پاکستان واٹر سورسز کی، کونسل آف واٹر سورسز کی، کہ سوائے ان کا واٹر کوالٹی کے، اور وہ بھی رینڈم ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ سال کے بعد اچانک آئیں گے اور چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ دے کے ون پیراگراف کی دین ڈسپیئر ہو جائیں گے. یعنی دے ہیو ڈن دیئر ڈیوٹی بائی دس وے. یہ زیادہ المیہ پاکستان میں یہ ہے. باقی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ایک بات میں یہ بھی کہوں گا کہ دنیا میں 84 کنٹریز ایسے ہیں جن میں پاکستان سے زیادہ پر کیپیٹا واٹر اویلیبلٹی کم ہے. پاکستان دنیا میں بہتر واٹر کوالٹی، زیادہ بہتر واٹر مینج بھی ہو رہا ہے. بتائیں اس پہ کتنے سیمینار ہوئے ہیں، اس پہ کتنی انفارمیشن ڈسمینیشن ہوئی ہے، کتنا انہوں نے کوشش کرنے کی، ایگزرٹ کرنے کی، کتنے انہوں نے کام کیا ہے. تو آپ ذرا کائنڈلی دیکھیے گا کہ کوئی مائل اسٹون میئر کر لیں، جسے کہتے ہیں کہ ان کی مانیٹرنگ یا ان کا امپیکٹ کتنا آیا. تو جواب جی سچی بات ہے کہ بالکل نہیں آیا.
اچھا میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ حقیقت ہیں. ایک ماہر کی حیثیت سے ہمارے یہاں پاکستان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈیمس نہیں بنتے ہیں, ہم پانی کو پریزرو نہیں کر پاتے ہیں. جو پانی آتا ہے وہ سمندر میں چلا جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے ماہرین کے مطابق, ان کے کہنے کے مطابق. اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟
پھر بات ہے تو سب دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی سائن نہ ہوتی, ایک چیز. اور یہ اس وقت جب 1960 میں بڑا پیوٹل رول پلے کیا تھا ورلڈ بینک نے, کہ جب یہ ٹریٹی سائن ہوئی اس کے بعد انڈس بیسن پروجیکٹ کھلا تھا, $870 بلین جو ہے فنڈ کٹھا ہوا تھا, جس میں سے ایون انڈیا کے بھی $162 بلین تھے. اس وقت کے تین بڑے جو واٹر ریزروائر ہیں وہ اس وقت کے بنے ہوئے, چشمہ, منگلا, تربیلا. اس کے بعد پوچھنا چاہیے یا سوچنا چاہیے کہ ہم میں نے اصل قوم ہے کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا بنایا. یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں, لیکن اس کے متعلق کیا گورنمنٹ کی کسی کی پرائرٹی یہ رہی ہے یا کسی گورنمنٹ کی یہ پرائرٹی رہی ہے یہ کام کریں؟ وہ تو یہی رہی ہے کہ جی اور ٹرین بنانی ہے, ایسے پروجیکٹ جس میں ویزیبلٹی ہو. یعنی کئی دفعہ ارباب اختیار سے بات بھی ہوئی ہے, آخر کار بات ہوئی ہے, تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ ہم ڈیم بنائے آؤٹسکٹس ایریے میں, ریموٹ ایریے میں, بادشاہ ڈیم بنا, کس نے دیکھا؟ ہم تو وہ بنائیں گے جو کہ میٹرو بس بنے یا اور ایسے پروجیکٹ بنے جہاں ویزیبلٹی ہو. تو اصل میں یہ عوام کا بھی رول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رول پالیسی میکر کا بھی ہے. دیکھیں جاوید صاحب, 2007 میں فاؤنڈیشن اسٹون رکھا گیا تھا پاشا ڈیم کا, آج تک فزیکل ایکسیکیوشن وہاں پہ سوائے پیرافرل ایشوز کے, کالونی کی چھوٹی سی وہ جو بننا ہے, کام ہی نہیں شروع ہو سکا. اب بتائیں اس پہ کیا کہیں گے, کس کی سازش ہے؟ انڈیا کی سازش ہے, اسرائیل کی سازش ہے, امریکہ کی سازش ہے, ٹرمپ نے منع کیا, کس سے منع کیا؟ یہ جب آپ کی پرائیورٹیز نہیں ہے, جب آپ کے انڈیکیٹر ہی نہیں ہے, جب آپ نے ایک آپ کے کتنی ہمدرد بنتے ہیں ہمارے ہاں حکمران کہ جی ہم سے زیادہ ہمدرد کون ہے کون نہیں ہے, تو کیا ابھی جو کمپین پاکستان میں آج کل چل رہی ہے کہ جی جوڈیشری نے یہ کیا, تو اس میں یہ بھی آیا کہ جی ان کے اوپر ایک چارج شیٹ یہ بھی لیول کر دیں کہ دیکھو تم نے واٹر ریزرو ڈیولپ نہیں کیے, تم نے گراؤنڈ واٹر ریچارج کے لیے کوئی کام نہیں کیا, تمہیں کوئی کام ہی نہیں کیا اس طرح کا. تو یہ بھی چارج شیٹ پہ اس پہ تو نہیں آئی نا ان پہ, جو کہ بہت بڑا بلنڈر ہے. کیسے آپ معاف کر سکتے ہیں کہ جب انڈیا میں اراؤنڈ ابھی اس وقت 5,000 ڈیم بن چکے ہیں, 8,000 ڈیم وہاں بن چکے ہیں, ان کے سروں میں ڈیم بن رہے ہیں, انہیں یہ نہیں پتا. یہ ابھی پچھلے مہینے 2 ڈیم کی وہاں پہ ڈیم ایک اور نئے آ گئے ہیں, ابھی شور شروع جی انڈیا بنا رہا ہے, انڈیا بنا رہا ہے. یا دیکھو تم بھی تو نہیں بنا رہے نا. اصل یہ ہے, دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں یہ سمپل میتھمیٹکس ہے, اس میں کوئی پولیٹکس یعنی وہ نہیں, پولیٹکس نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ پرائرٹیز آپ کی نہیں ہے, آپ اپنے سنسیئر ہی نہیں ہے, یا آپ کی ویژن ہی نہیں ہے. آپ کی ویژن بس اتنی سی ہے, آپ ان کے ایجوکیشن بھی تو دیکھیں نا, کیا ان کی ایجوکیشن ہے؟
صحیح.
یہ لیڈر آپ کے خیال میں اس طرح کے ہوں گے جس طرح امریکن لیڈر ہیں یا چائنیز ہیں یا ویسٹ میں ہوتے ہیں یا ایون مودی ہوتا ہے, وہ بھی نہیں ہے.
اچھا
یہ اصل میں یہ حقیقتیں ہیں. یہ
اچھا ارشد صاحب, میں چاہتا ہوں ذرا میرے ساتھ آپ رہیں, ہمارے کچھ ایک دو کالرس ہیں, شاید وہ کوئی آپ سے سوال کرنا چاہیں. شوکت علی انجم صاحب ہیں دارا والا سے. جی انجم صاحب,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شوکت علی انجم دارا والا سے کر رہا ہوں.
جی فرمائیے.
دراصل یہ ہے کہ ہم نے شروع سے بیسک نیڈز کی طرف کبھی سوچا ہی نہیں ہے. حالانکہ سب سے پہلے ہمیں ڈیم کی طرف توجہ دینا چاہیے تھی. چھوٹی چھوٹی کینال پر لوگ ڈیم چائنا والے ڈیم بنا رہے ہیں, کیا ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ ڈیم بنانے سے ہمارے مسائل حل ہو جائے, باقی مسائل تو بعد میں حل ہو جائے. تھینک یو سو کائنڈ آف یو سر.
اچھا دوسرے کالر ہیں ہمارے ساتھ, عبدالعزیز صاحب چکوال سے, فرمائیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں ان محترم جو تجزیہ نگار ہیں ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں
جی,
کہ سیاستدانوں کے بارے میں تو ہوتا ہے جی کہ وہ جب بھی آتے ہیں اپنا 5 سال ٹینیور پورا کرنے کے لیے آتے ہیں. جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں جو گریڈ 17 سے اباو گریڈ 22 تک 23 تک 24 تک انجینئر یا جو کنسلٹنٹ ہیں
جی,
میری گزارش یہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں جو کہ پرماننٹ گورنمنٹ کے ریگولر ملازم ہیں, اور وہ کیا انہوں نے کوئی ایسی پلاننگ دی ہے جو انہوں نے پالیٹیشن نے یا جو بھی صاحب اختیارات ہیں انہوں نے نہیں کی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں
جی.
جو پہلے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ پانی کم ہو رہا ہے دیکھیں جی ہمارا میرا اپنا ذاتی یہ میں کسی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں کہ واللہ خیر و رازقین، اللہ تعالیٰ غیب سے ہمیں رزق دے رہا ہے، یہ پتہ نہیں کس طرح دے رہا ہے، یہ اس کی قدرت ہے
جی.
باقی ان کی اہلیت نہیں ہے کسی کی بھی کہیں بھی.
بہت شکریہ آپ کا جی. آپ نے سنا ارشد عباسی صاحب، اس کا کوئی جواب دیں گے سلسلے میں کہ جو انہوں نے؟
میں جواب دینا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب جو پہلے جس کے کسی کمنٹ سن رہے تھے ڈاکٹر ارشد صاحب کے، یہ انہیں میں ان کا شمار آتا ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ لیکن ایک بات ہے کہ پاک انجینئرز نے وابڑا نے 2002 میں بنائی تھی VN 2025، جس میں کالا بار ڈیم، ان کو بھی سنا ہوگا شاید یہ جو سن رہے ہیں، کہ کالا بار ڈیم کو ایکسپرٹس نے نہیں کہا روکنے کو، یہ تو پولیٹیشنز نے کہا ہے، یہ پولیٹیشن نے کنٹروورسی پیدا کی ہے. ادروائز ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو کالا بار ڈیم کا جو منصوبہ تھا، یہ جاتا دنیا کے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن، جیسے جب رینٹل کا تھا اے ڈی بی کو دیا، یہ جاتے ورلڈ بینک کے پاس، ورلڈ بینک کے پاس جاتا، کسی اور انسٹیٹیوشن کے پاس جاتا، یون کے پاس جاتا، وہاں جا کے ایویلویٹ کرتے نا. پھر کتنے لوگوں نے ڈیزائن دیے اس کے اوپر، کتنے لوگوں نے کام کیا ہے، اس کو پرسیو کیا ہے. تو دیکھیں ایکسپرٹس نے اپنا کام پورا کیا ہے، اگر گورنمنٹ مانے یا نہ مانے تو اس کی بات ہے. بادشاہ ٹیم کی جو فیزیبلٹی تھی، پورا ڈیزائن تھا، یہ بھی تقریباً 2001 میں تیار تھا. اب گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے اس کی، اس کے لیے کوئی ایکسپرٹ کچھ نہیں کر سکتا.
اچھا ان دا نٹ شیل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سارے مسئلے کا حل جو ہے وہ نئے ڈیمز کی تعمیر میں مضمر ہے.
دیکھیے جی، میں چار دن پہلے کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا، وہ ڈیٹا یہ تھا کہ جو ایون جو جیلوں میں انفلو ہے وہ 2000 کیوسک رہ گیا، جو پچھلے سال 22000 تھا. جو چناب پہ ہیڈ برالا پہ جو کیوسک تھا 8000 تھا، وہ رہ گیا ہے 16000. سو جو ہوا کرتا تھا 40000، وہ 8000 رہ گیا. یعنی ہمارے واٹر ٹینک میں جو پانی آ رہا ہے نیچے، تو کم 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 بالکل کم ہو رہا ہے، کم آ رہا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اس کے اوپر کس نے کرنا ہے، کس نے ریزرو بنا رہا ہے، ریزروائر بنا رہے ہیں؟ یہ کسی ایکسپرٹ کے پاس نہ فنڈنگ ہوتی ہے، وہ بےچارا تنخواہ دار ہوتا ہے، وہ تو جا ہی نہیں سکتا جا کے کہے. ہاں اس کے کوئی ڈیزائن میں فالٹ آیا ہے، اس کی ایسٹیمیشن کیا غلط ہے، کیا اس کا اس کی کیلکولیشن میں کی غلطی آ رہی، اس کو پھانسی چڑھائے یہاں پہ سرے آپ جھوک کے اوپر، کبھی ایسا ہوا ہے کسی نے کہا کہ ہاں انہوں نے کام غلط کیے؟ یہ تو کام پر فنڈنگ جو ہے بجٹ کا کہاں استعمال ہونا ہے، یہ
اچھا اس میں یہ بتائیے کچھ ورلڈ بینک کا جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کا بھی کوئی رول ہے؟ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، 30 سیکنڈز ہیں.
دیکھیں ایک بات ہے کہ جب 2 بلین ڈالر بنا سکتے ہیں لاہور میں اوری ٹریم بنا سکتے ہیں، تو ہم نے بھی کالم دیکھا تھا کہ 1.5 بلین کا تو منڈا ڈیم ہے. منڈا ڈیم میں تو کوئی کنٹروورسی بھی نہیں ہے، وہ تو کالا بار ڈیم کی طرح وہ بھی نہیں ہے. تو آپ کو پہلے وہ بنانا چاہیے، پہلے وہ بنانا چاہیے جس سے آپ کو 870 میگا واٹ بھی آنی تھی اور 1.5 ملین ایکڑ فیٹ پانی ملنا تھا. اب آپ بتائیں، یقین کریں جعفر صاحب، آپ کا جو ٹیم وائز سے پوچھیں کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے، کیا 2 بلین کی اورین ڈیم بننی ہے یا 1.5 بلین کا منڈا ڈیم بنا جس کے بینیفٹس یہ ہیں، تو وہ بھی فیصلہ دے گا بھائی پہلے وہ بنائیں، منڈا ڈیم بنائیں آپ.
بہت شکریہ ارشد عباسی صاحب. اور سامعین، قبل اس کے کہ میں آپ سے اجازت لوں، اپنے کچھ سننے والوں کے نام بتاتا چلوں جو اس وقت فیس بک پر ہیں. عبد الرحمان صاحب ہیں، ملک منور ریحان صاحب ہیں، سیرا مائک الفا صاحبہ ہیں، اور شاہد دار صاحب ہیں جو فیس بک پر ہم سے کانٹیکٹ کیا ہے، ہمارے پروگرام کو دیکھا ہے. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہماری پروگرام کی پروڈیوسر تھی گلرخ. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اس نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.